یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com۔
الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات کا جو آخری اور چوتھا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ حج اور عمرہ کس طرح ادا کرنا ہے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، انتہائی اختصار سے حج اور عمرہ کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے ٹھیک بات کہنے اور ٹھیک بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج اور عمرہ کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص حج اور عمرہ کے لیے جانا چاہے، حج تمتع کے لیے جانا چاہے، وہ اس طرح کرے کہ احرام باندھنے سے پہلے حجامت کروائے، جہاں جہاں بال صاف کروائے جاتے ہیں یا کیے جاتے ہیں ان کو صاف کرے، زیر ناف بالوں کو، بغلوں کے بالوں کو، مونچھوں کے بالوں کو، اور اسی طرح ناخنوں کو کٹوائے، لیکن اپنی داڑھی کو نہ منڈوائے۔ داڑھی کا احرام سے پہلے، احرام کے دوران اور احرام کے بعد منڈوانا حرام ہے۔ جہاں جہاں سے بالوں کو منڈوانا یا کٹوانا ہے یا خود کاٹنا یا صاف کرنا ہے وہ صاف کرے، اپنے ناخن تراش لے، اور اس کے بعد جب میقات پر پہنچے تو احرام باندھنے سے پہلے غسل کروے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ احرام کی نیت کے کرنے سے پہلے خوشبو کا استعمال کرے، اور یہ خوشبو احرام کی چادروں پر نہیں لگانی بلکہ اپنے سر پر لگانی، اور اس کے بعد احرام کی نیت کرے۔ احرام کی نیت کے ساتھ کوئی مخصوص نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد اپنی سواری پہ بیٹھے اور تلبیہ کا پکارنا شروع کیا۔ احرام کے لیے مخصوص نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، ہاں اگر فرض نماز ہو تو اس کے بعد احرام کی نیت کروے، اور اگر وضو کے بعد، وضو کی دو سنتیں دو نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن احرام کے لیے مخصوص نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہے لبیک عمرتن کہ اے اللہ میں عمرہ کی نیت سے حاضر ہوا، اور اس کے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پکارتا جائے اور کثرت سے پکارے۔ اور حدیث پاک میں ہے، اب وقت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے میں احادیث شریفہ نہیں پڑھتا، بس خلاصہ بیان کرتے جاتا ہوں کہ جب مسلمان تلبیہ پکارتا ہے تو اس کی دائیں جانب وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرتے ہیں، بیت اللہ میں پہنچ کر تلبیہ کو بند کرتے ہیں، حجر اسود پہ آئے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہے، حجر اسود کو اگر بوسہ دے سکے تو بوسہ دے، اگر بوسہ نہ دے سکے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو چھوئے اور اپنے ہاتھ کو چوم لے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو حجر اسود کو اشارہ کرے، اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف شروع کرے۔ اور جو بیت اللہ کا طواف ہے، ابتدائی طواف، اس میں اپنے دائیں کندھے کو ننگا رکھے اور ابتدائی تین چکر دوڑ کے لگائے، چھوٹے چھوٹے قدم، اور اپنے کندھوں کو ہلاتے ہوئے جائے، اور پھر جب رکن یمانی پہ پہنچے تو پھر رکن یمانی کو چھوئے، رکن یمانی کو بوسہ نہیں دینا، رکن یمانی کو چھوئے، اگر چھو سکے تو اچھا بسم اللہ اللہ اکبر کہے اور رکن یمانی کو چھوئے، اور اگر نہ چھو سکے تو گزر جائے، اور پھر رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ لوگوں نے سات چکروں کی الگ الگ دعائیں بنا رکھی ہیں، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا کوئی طریقہ ثابت نہیں۔ جو دعا اس نے اللہ سے کرنی ہے وہ کرتا جائے، اللہ کے روبرو اپنی مشاکل کو پیش کرے، اپنی حاجات کو پیش کرے، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے دعائیں کرے، جو دعا کر سکے، عربی میں، پشتو میں، اردو میں، فارسی میں، جس زبان میں کرے۔ تین چکروں میں دوڑ دوڑ کے چکر لگا دیں، چوتھے چکر میں دوڑنا نہیں، سات چکر پورے کرے، اور اگر شک پڑ جائے کہ میں نے سات لگائے ہیں یا چھ لگائے ہیں تو چھ کو پکڑے، جو کم ہو اس کو لے اور اپنے سات چکر پورے کرے۔ سات چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف آئے اور اس کی زبان پر قرآن کریم کے یہ کلمات ہوں، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، وہاں آ کے دو رکعت پڑھے، اور ان دو رکعتوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھی۔ دو رکعتیں پڑھنے کے بعد اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو آ کے بوسہ دے یا چھوئے، اور پھر زمزم پیئے، اس کے بعد صفا کی طرف چلا جائے، اور صفا کی طرف جاتے ہوئے قرآن کریم کی یہ قرآن کریم کا یہ حصہ پڑھتا جائے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور اس کے بعد صفا پہاڑی پر جب پہنچے بیت اللہ کی طرف رخ کرے، اللہ کی حمد و ثنا کرے، لا الہ الا اللہ کہے، اللہ اکبر کہے، اور وہ دعا پڑھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پہ آ کے پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا پڑھے اور پھر اللہ سے زیادہ دعائیں کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر بہت لمبی دعا کی، دعا کرے پھر وہی دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ، وہ دعا تین دفعہ پڑھنی ہے، اور اس دعا کے پڑھنے کے دوران اللہ سے زیادہ دعائیں کرے کہ اس مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر تک دعا کی۔ ہمارے بعض ساتھی جب صفا پہاڑی پہ آتے ہیں تو بچوں کی طرح بھاگ کے وہاں سے گزر جاتے ہیں، ایسا طریقہ درست نہیں۔ پھر صفا پہاڑی سے نیچے آئے تو اب جہاں دو سبز ٹیوبے ہیں، ان سبز ٹیوبوں کی ابتدا سے بھاگے اور وہاں تک بھاگے جہاں دوسری سبز ٹیوب ہے، اس کے بعد نہ بھاگے، مروہ پہاڑی پر آئے اور مروہ پہاڑی پر بھی وہی کچھ کرے جو صفا پہاڑی پہ کیا، خوب دعا کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر بھی بڑی لمبی دعائیں کی، اس طرح سات چکر پورا کرے، اور ساتواں چکر وہ مروہ پہاڑی پر ختم ہوگا۔ اس طرح عمرہ، اس کا احرام، طواف اور سائی پوری ہوئی۔ اب اس کے بعد حجامت بنوانی، حجامت بنوانے کے دو طریقے ہیں، یا تو اپنے سر کے بالوں کو منڈوائے اور ایسا کرنا افضل ہے، یا اپنے سارے سر کے بالوں کو کٹوائے۔ بعض ساتھی دو چار بال ادھر سے کٹوائے، دو چار بال ادھر سے کٹوائے اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بالوں کو کٹوا لیا، ایسا کرنا درست نہیں. یا تو سارے سر کے بالوں کو منڈوائے یا سارے سر کے بالوں کو کٹوائے، یہاں سے لے کر وہاں تک. اب جب اس نے سر کے بالوں کو کٹوایا یا سر کے بالوں کو منڈوایا تو اس کا عمرہ پورا ہو گیا. اب 8 تاریخ کو، 8 ذوالحجہ کو، جس کو کہ یوم الترویہ کہتا ہے، جہاں وہ موجود ہے وہیں سے احرام باندھے اور منا کی طرف نکل جائے. اس احرام کے باندھنے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نہ آئے، جہاں موجود ہے وہیں سے احرام باندھے اور منا کی طرف چلا جائے. منا میں مغرب، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اور 5 نمازیں ان کے اوقات میں پڑھنی ہیں، اور 5 نمازیں اس طرح پڑھنی ہیں: ظہر کی 2 رکعتیں، عصر کی 2 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 2 رکعتیں اور وتر، اور فجر کی 2 سنتیں اور 2 فجر. 5 نمازیں قصر کر کے ان کے اوقات میں پڑھنی ہیں. دوسرے دن 9 تاریخ ہوگی، سورج کے نکلنے کے بعد منا سے نکلنا سنت ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 تاریخ کو منا سے نکلے تو سورج کے زوال سے پہلے عرفات کے باہر پہنچ گئے، لیکن عرفات میں داخل نہ ہوئے. اب بھی اگر کوئی شخص زوال شمس سے پہلے، سورج کے ڈھلنے سے پہلے عرفات کے باہر رک سکے تو رک جائے، اور اگر نہ رک سکے تو داخل ہو جائے. عرفات میں جا کر ظہر اور عصر دونوں نمازیں ظہر کے وقت میں پڑھنی ہے. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں 1 اذان کے ساتھ اور 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھی. ظہر کی 2 رکعتیں اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور کوئی نفل نہیں پڑھنے. اور پھر اس کے بعد سورج کے غروب ہونے تک عرفات میں رہنا ہے، اور اللہ سے خوب دعائیں کرنی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفات کی دعا ہے، اللہ سے خوب دعائیں کریں. اور سورج کے غروب ہونے تک عرفات میں رہنا ہے. جب سورج غروب ہو جائے، مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی. مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے غروب ہو جانے کے باوجود مغرب کی نماز عرفات میں نہ پڑھی. سورج کے غروب ہونے کے بعد مزدلفہ میں آ جائے، مزدلفہ میں پہنچ کر 1 اذان سے اور 2 اقامتوں سے 2 نمازیں پڑھنی. اذان ہو، مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھے، اور اس کے بعد کوئی سنتیں نہیں پڑھنی. پھر دوسری اقامت ہو اور عشاء کی 2 رکعتیں اور وتر پڑھے، اور اس کے بعد سو جائے. جب صبح اٹھے تو 10 تاریخ ہوگی، سورج کے نکلنے سے پہلے، لیکن دن کے روشن ہونے کے بعد منا میں آ جائے. منا میں آ کے جو پہلا کام کرنا ہے وہ جمرۃ العقبہ کو، وہ جمرہ جو مکہ کے سب سے قریب ہے، اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرے، قربانی کرنے کے بعد حجامت کروائے، اور حجامت کے بعد مکہ مکرمہ چلا جائے، وہاں جا کے طواف افادہ کرے اور سعی کرے. 10 تاریخ کو 4 کام کرنے ہیں: نمبر 1 کنکریاں مارنا، نمبر 2 قربانی کرنا، نمبر 3 حجامت بنوانا، نمبر 4 طواف افادہ کرنا. بہترین یہ ہے کہ یہ 4 کام اسی ترتیب سے کیے جائیں، اور اگر ان 4 کاموں میں تقدیم و تاخیر ہو جائے قربانی سے پہلے حجامت بنوا لے، کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لے. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کچھ حرج نہیں، اگر ترتیب باقی رہے تو افضل ہے، اگر ترتیب باقی نہ رہے. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کچھ حرج نہیں. 10 تاریخ کو یہ کام کرنے ہیں، اور رات 10 اور 11 کے درمیان کی جو رات ہے وہ مینا میں ٹھہرے. 11 تاریخ کو ظہر کی نماز کے بعد کنکریاں مارنے کا وقت ہے، اور یہ وقت ظہر سے لے کر مغرب تک ہے، سورج کے غروب ہونے تک. اور 11 تاریخ کو تینوں جمعرات کو کنکریاں مارنی ہیں، پہلے جمرہ کو، دوسرے کو، تیسرے کو. اور یہاں ایک ضروری بات یہ ہے کہ پہلے جمرہ کے بعد جب کنکریاں مار لے تو جمرہ سے ذرا ہٹ جائے، بیت اللہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف اپنے چہرے کو کرے، کعبۃ اللہ کی طرف اپنے چہرے کو کرے، اور خوب لمبی دعا کرے. پہلے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد خوب لمبی دعا کرے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد لمبی دعا کی، پھر جب دوسرے جمرہ کو کنکریاں مارے تو پھر لمبی دعا کرے، جس طرح کے پہلے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد لمبی دعا کی. کیوں؟ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد بیت اللہ کی طرف اپنے چہرہ مبارک کو پھیر کر لمبی دعا کی. تیسرے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا نہ کی. 12 تاریخ کو پھر یہی کام کرنا ہے، تینوں جمرات کو کنکریاں مارے، اور 12 تاریخ کو اسے اجازت ہے اگر چاہے تو منا سے مکہ مکرمہ آ جائے، لیکن اگر 12 تاریخ کو منا سے نکلنا چاہے تو سورج کے غروب ہونے سے پہلے نکل جائے، اور اگر 12 کو نہ آنا ہو تو 13 تاریخ کو پھر اسی طرح تینوں جمرات کو کنکریاں مارے اور مکہ مکرمہ میں واپس آ جائے، اور جب مکہ مکرمہ سے اپنے وطن یا اپنے شہر آنے کا ارادہ ہو بیت اللہ کا طواف کرے، اور اس طواف کو طواف ودا کہتے ہیں، طواف ودا کرے اور واپس آ جائے. حج کے اعمال کا یہ مختصر ذکر ہے، اور سارے اعمال میں یہ بات اپنے ذہن میں رکھے کہ وہ اللہ کا مہمان ہے، جس طرح کہ ہم نے پہلے تفسیر سے ذکر کیا. اور جو اللہ کا مہمان ہے وہ اللہ کے مہمان بننے کے جو آداب ہیں ان کو اپنے پیش نظر رکھے، ان کو بھولے نہیں. اب اللہ کا مہمان بن کے اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کے حکموں کو پامال نہ کرے، مہمان بننے کے جو آداب ہیں ان کو اپنے پیش نظر رکھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے یہ وعدہ ہے کہ اللہ سے جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو پورا کرے گا، تو خوب دعائیں کرے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اور تمام کائنات کے مظلوم مسلمانوں کے لیے. اور پھر اپنی دعاؤں میں سعودی عرب کی حکومت کو بھی یاد رکھے. سعودی عرب کی حکومت نے بیت اللہ کی خدمت کے لیے اور مسجد نبوی کی خدمت کے لیے کتنی کوشش کی، جو لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کس طرح سڑکوں کا جال بچھایا ہے، پانی کی فراوانی ہے، کتنی خدمت اور محنت ہے. ان کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سعودی حکومت کو بیت اللہ اور مسجد نبوی کی جو اس کی خدمات ہیں ان کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے، اور ان کو اور زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
ایک سوال یہ ہے کہ نماز میں رکوع کے وقت اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت رفع الیدین کا کیا حکم ہے؟ نماز میں رکوع کے جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کا کیا حکم ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حزب منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے ہیں، اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں تک اٹھاتے جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے، وکان یفعل ذلك حین یکبر للرکوع، آپ جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اس وقت بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے، ويفعل ذلك اذا رفع راسه من الركوع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنے سر مبارک کو اٹھاتے تو پھر بھی آپ اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، ويقول سمع الله لمن حمده، اور آپ سمع الله لمن حمده فرماتے، ولا يفعل ذلك في السجود، آپ سجدہ میں سجدہ کی حالت میں رفع الیدین نہ کرتے. اب یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور اس کے روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین مواقع پر رفع الیدین کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اور وہ تین مواقع کون کون سے ہیں؟ نمبر ایک، جب اللہ اکبر کہہ کے نماز کی ابتدا کرتے، نمبر دو، جب رکوع میں تشریف لے جاتے، اور نمبر تین، جب رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھاتے. ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ موجود تھے، انہوں نے ان 10 صحابہ سے کہا، انا عالمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم تمام سے زیادہ جانتا ہوں. ان 10 نے کہا، اگر زیادہ جانتے ہو تو پڑھ کے دکھاؤ. حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ساری نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر تسلیم تک، سلام پھیرنے تک پڑھ کے دکھا، اور اس نماز میں انہوں نے جب نماز کی ابتدا کی رفع الیدین کی، جب رکوع میں جاتے تب بھی رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر کو اٹھاتے تب بھی رفع الیدین کرتے، جب نماز سے فارغ ہوئے تو 10 کے 10 صحابہ نے کہا، قالوا صدقت، انہوں نے کہا، اے ابو حمید آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ درست ہے. اب اس حدیث کے روایت کرنے والے کتنے ہو گئے؟ ایک تو ہیں حضرت ابو حمید ساعدی، اور 10 صحابہ نے ان کی تائید کی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ان کی تعداد مجموعی کتنی ہو گئی؟ 11. اور صرف 11 ہی نہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح کی ہے اور ان کی شرح کا نام فتح الباری ہے، بخاری شریف کی سب سے بڑی شرح ہے، 13 یا 14 جلدوں میں یہ شرح چھپی ہوئی ہے اور بازاروں میں میسر ہے. اس شرح میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہمارے استاد ابو الفضل انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان صحابہ کو شمار کیا جنہوں نے رفع الیدین کی حدیث کو روایت کیا. پھر سنیے، حافظ ابن حجر اپنی کتاب فتح الباری میں جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس میں لکھتے ہیں، ہمارے استاد حافظ ابو الفضل نے فرمایا کہ میں نے ان صحابیوں کا شمار کیا جنہوں نے نماز میں رفع الیدین کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے. میں نے اس حدیث کے بیان کرنے والے صحابہ کو جمع کیا تو ان کی تعداد 50 آدمی بنے. 50 صحابہ نے رفع الیدین کی حدیث کو روایت کی. اور اس پر بھی بس نہیں، امام حاکم اور امام ابن مندہ فرماتے ہیں وہ 10 صحابہ جن کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے، ان 10 کے 10 صحابہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں. اب مسئلہ آپ کے سامنے ہے، اب جو نہ کرے اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ میرا جواب یہی تک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بعض ساتھی یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین تب تھی جبکہ لوگ بغلوں میں بت لے کے آتے تھے. سنا آپ نے کہ نہیں؟ اچھا جی، اب سوال یہ ہے کہ جب بغلوں میں بت ہو تو جب پہلی دفعہ رفع الیدین کی تو بت باقی رہیں گے یا گر جائیں گے؟ کیوں خادم صاحب، گر جائیں گے یا باقی رہیں گے؟ اگر گر جائیں گے تو دوبارہ رفع الیدین کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر نہیں گرے تو جو پہلی دفعہ گرنے سے بچا سکتا ہے وہ دوسری دفعہ ہی بچا سکتا ہے. بات بنتی نہیں. دوسری بات یہ ہے، بتوں کے پوجنے والے کہاں تھے؟ مکہ میں، اور مکہ والے مسلمانوں کے ساتھ آ کے نماز پڑھتے تھے؟ وہ تو نماز پڑھنے سے روکتے تھے. جو بتوں کے پوجنے والے تھے وہ پیچھے آ کے نماز نہیں پڑھتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس سنت پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان ہے. ایک شخص دس تولے سونا اپنی بچی کے لیے خریدے کہ جب اس کی شادی ہوگی تو اس کو دوں گا، اب کیا اس پر زکات ہے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے، جب تک بچی کو نہیں دیا جاتا، باپ کے پاس ہے، باپ کی ملکیت ہے، جب سالانہ حساب کا وقت آئے اس کو اپنے مال و اسباب میں جمع کرے اور اس کی زکات ادا کرے، اور شیطان کے پیچھے لگ کے کوئی ہیرا سازی نہ کرے۔ جس اللہ نے دس تولے سونا دیا ہے، اگر اس کا چالیسواں حصہ اللہ کی راہ میں دے گا تو اللہ اور دے گا۔ یہ دس تولے کون سا وہ اپنے گھر سے لے کے آیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اور جب اللہ کی راہ میں دے گا تو اور اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ کسی طرف سے داڑھی کو چھیڑا نہ جائے، اور یہ حکم ہے کن کا؟ ذرا اونچی آواز سے جواب دیجیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بات سمجھانے کے لیے آپ حکم دیں اپنے بیٹے کو، بیٹا جاؤ بقالہ سے دودھ لاؤ، کریانہ کی دکان سے دودھ لے کے آؤ، حکم دے۔ اب وہ کہے ٹھیک ہے، اگر لے آؤں تو اچھا ہے، نہ لاؤں تو پھر کیا آپشن ہے، کون سی کمپلشن ہے؟ چاہے تو لے آؤں، نہ چاہوں تو پھر کیا ہے؟ آپ کا ری ایکشن کیا ہوتا، آپ کا رد عمل کیا ہوتا؟ مذاق کے لیے اللہ گواہ بات نہیں کہہ رہا، مثال سے بات کہتا ہوں، شاید کہ ہمارے دل میں بات اتر جائے۔ کیا آپ اور میں یہ نہ کہیں گے اس بیٹے سے میں بیٹے کے بغیر ہوتا تو اچھا تھا؟ ضرورت ہے، تھکا ہوا آیا ہوں سارے دن کا، چاہتا ہوں چائے پیوں، اب حکم دے رہا ہوں دودھ لاؤ، اور یہ بکواس کر رہا ہے مجھے آپشن ہے، چاہوں تو لے آؤں چاہوں تو نہ لاؤں۔ کیا اس بات کے لیے نہ کہیں گے کہ اللہ تجھے اٹھا لے، تیرا ہونا اور نہ ہونا میرے لیے برابر ہے، بلکہ تیرے ہونے سے مجھے دکھ زیادہ ہے، اگر نہ ہوتا پھر خود جا کے لے آتا۔ بات ایسے ہے کہ نہیں؟ جواب دیجئے، اے انسان عقل کر، تیری جو حیثیت تیرے بیٹے کے لیے ہے، مدینے والے کی حیثیت تیرے لیے اس سے زیادہ نہیں، تیرا حق جو بیٹے پر ہے، کیا اللہ کے نبی کا اتنا حق بھی تجھ پہ نہیں؟ وہ حکم دے اور تو کہے کہ آپ شد ہیں، تو اپنے حکم کے متعلق یہ بات سننا گوارا نہ کرے کہ آرڈر دے اور بیٹا کہے کہ مجھے اختیار ہے مانوں نہ مانوں۔ تو کس منہ سے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے اور تو کہے کہ اگر کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں؟ یہ فلسفہ غلط ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ سوال تو کافی ہے، لیکن ایک سوال کا جواب دے کے بعد کو ختم کرتا ہوں، اور اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ درس میں، اگر دے سکا تو آئندہ درس میں انشاءاللہ باقی سوالوں کا جواب دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ کسی آدمی کو قرض دیا، اس نے تین چار سال بعد وہ قرض واپس کیا، اب کیا ہر سال اس قرض کی رقم کی زکات دیتا رہے یا نہ دے؟ جواب یہ ہے، جس کو قرض دیا جائے اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ یقین ہے کہ قرض واپس ملے گا، دوسری صورت یہ ہے کہ قرض تو دیا ہے اب دے کے بھول جاؤ۔ واپس ملنے کی کوئی توقع نہیں. دونوں صورتوں کا حکم الگ الگ ہے. اگر قرض دیا ہے ہزار
کی ادائیگی میں کوتاہی اور غفلت اور سستی نہ کرے, اور وہ باتیں جو آپ نے حج میں نہ کی ہوں, جن کو چھوڑا ہو, ان کو اپنی طرف سے نہ کرے. آپ کی سنت اور طریقہ کے مطابق حج کی ادائیگی کے دو پہلو ہیں, جو آپ نے کیا یا کرنے کا حکم دیا یا امت کو کرنے کی ترغیب دی. کوشش کرے کہ وہ کام کرے, ان کو چھوڑے نہیں. اور آپ کی سنت کے مطابق حج کے کرنے کے لیے دوسری بات یہ ضروری ہے, آپ نے جو عمل حج میں نہ کیا ہو, جس کو چھوڑا ہو, اس کو اپنی طرف سے نہ کرے. بات کے دونوں حصوں کے متعلق دو دو مثالیں بیان کر کے بات کو انشاءاللہ ختم کرتا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حج میں جو رمل کرتے ہیں اور اجتباء کرتے ہیں, اس کی اب کیا ضرورت ہے. مسند امام احمد میں یہ واقعہ ہے. حضرت اسلم اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں. عمر فاروق فرماتے ہیں کہ رمل اور اجتباء کی اب کیا ضرورت ہے. اور آپ کو پتا ہے رمل کس کو کہتے ہیں, جو طواف قدوم ہے, پہلا طواف ہے, اس میں جو تین چکر ہیں وہ کس طرح لگائے جاتے ہیں, دوڑ دوڑ کے پہلوانوں کی طرح, چھوٹے چھوٹے قدم اور کندھوں کو ہلا کے جانا. اور دوسرا عمل کیا ہے, اجتباع, اپنی چادر کو اس طرح رکھنا کہ دایاں کندھا ننگا ہو. اپنی چادر کو اس طرح رکھنا کہ دایاں کندھا ننگا ہو. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں ان دو اعمال کی کیا ضرورت ہے. اور ایسا کیوں فرماتے ہیں, وقد اتى الله الاسلام ونفى الكفر واهله. اب مکہ میں اللہ نے اسلام کے جھنڈوں کو گاڑ دیا ہے, کفر کو اور کافروں کو دیسن کالا مل چکا ہے. اس بات کا پس منظر کیا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے تشریف لائے تو مکہ کے کافر کہنے لگے کہ مدینہ کے بخاروں نے, یثرب کے بخاروں نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے, مسلمان لاغر ہو چکے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنتے ہیں, آپ کو پسند نہیں کہ مسلمان دشمن کی نگاہ میں کمزور ہو. آپ فرماتے ہیں جو تین چکر ہیں وہ پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ اور کندھوں کو ہلا ہلا کے ساتھ لگاؤ, اور اپنی جو چادر ہے وہ اس طرح لو کہ دایاں کندھا ننگا ہو. اب اس سے کیا ہوگا, دشمن ان پر ہیبت طاری ہوگی. صحابہ نے ایسے ہی کیا, نتیجہ کیا ہوا, مکہ کے کافر کہنے لگے یہ کمزور ہیں, یہ تو طواف میں اکڑ اکڑ کے چل رہے ہیں, اپنے دائیں کندھے کو ننگا کر کے چل رہے ہیں, یہ کمزور نہیں, یہ تو بہت طاقتور. اللہ نے مکہ کے کافروں کے دلوں پر مسلمانوں کی ہیبت طاری کی, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اب فرما رہے ہیں کہ اب اس بات کی کیا ضرورت ہے، ان کے دور خلافت میں مکہ میں نہ کافر تھے نہ کفر تھا، مسلمانوں کی حکومت تھی، اور نہ صرف مکہ ہی میں بلکہ دور دور تک مسلمانوں ہی کی حکومت تھی، لیکن پھر خود ہی فرماتے ہیں واللہ لا ندع شیئا کنا نفعله علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہم اس بات کو نہ چھوڑیں گے جو بات ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کی۔ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ آپ نے حج میں جو عمل کیا، آپ نے حج میں جو جو اعمال کیے، ان اعمال کو چھوڑے نہیں بلکہ انہی کے مطابق اپنا حج کرے۔ ایک اور مثال سنیے، اور یہ مثال صحیح مسلم میں ہے، حضرت وبرا رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کی مجلس میں تھا، ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں نے حج کا احرام باندھا ہے، کیا میرے لیے یہ بات جائز ہے کہ میں بیت اللہ کا طواف کروں؟ حج کا احرام باندھا ہے، اب بیت اللہ کا طواف کرنا میرے لیے جائز ہے؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں وما یمنعک، احرام باندھنے کے بعد بیت اللہ کے طواف میں کیا رکاوٹ ہے؟ وہ شخص کہتا ہے انی رأیت ابن فلان یکرہہ وانت احب الینا من وقد فتنت الدنیا، میں نے فلاں آدمی کے بیٹے کو دیکھا ہے کہ وہ اس طواف کو مکروہ کہتا ہے اور آپ ہمیں اس سے زیادہ پیارے ہیں اور اس کو دنیا نے فتنے میں ڈال دیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کیا جواب دیتے ہیں؟ ذرا توجہ سے سنیے، فرماتے ہیں وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا، بھائی کیا بات کہہ رہے ہو، اس کو دنیا نے فتنے میں ڈالا ہے، کیا ہمیں دنیا نے فتنے میں نہیں ڈالا؟ کیا تمہیں دنیا نے فتنے میں نہیں ڈالا؟ سبھی ایسے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ رأینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرم بالحج فطاف بالبیت وسعى بین الصفا والمروہ فسنت اللہ ورسوله احق ان تتبع من سنت فلان ان کنت صادقا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے حج کا احرام باندھا اور اس کے بعد انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کی سائی کی۔ ذرا غور کیجیے، اب مسئلہ دریافت کیا جا رہا ہے، مسئلہ کا جواب کس کی سنت سے، کس کے طریقہ کے حوالہ سے بیان کیا جائے گا؟ بولیے، مدینے والے کی سنت کے حوالہ سے، بات تو ان کی چلے گی، کسی اور کی چلتی ہے؟ اللہ نے اپنی کتاب کن پر نازل کی اور ہمیں کن کی اطاعت کا پابند کیا، وہ تو مدینے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حج کا احرام باندھا، ہم نے دیکھا انہوں نے حج کا احرام باندھا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ بیت اللہ کا طواف کیا، صفا اور مروہ کی سعی کی، اور پھر کیا فرمایا؟ اگر تو اپنے ایمان کے دعوی میں، اگر تو اپنے ایمان کے دعوی میں سچا ہے تو پیروی کس کی کرے گا، تو اتباع کس کی کرے گا، بات کس کی مانے گا؟ اگر تو ایمان کے دعوی میں سچا ہے تو بات مانے گا یا اللہ کی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. حج کی قبولیت کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں کیے یا جن اعمال کے کرنے کے لیے اپنی امت کو فرمایا، ان اعمال کو نہ چھوڑے، اور جو اعمال آپ نے نہ کیے ہوں وہ اعمال نہ کرے. اور اس بارے میں بھی دو مثالیں سن لیجیے. امام احمد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے. حضرت معاویہ نے جب طواف کیا تو انہوں نے بیت اللہ کے چاروں کناروں کو چھوا. بیت اللہ کے کتنے کنارے ہیں دیکھا آپ نے؟ بیت اللہ کے نہیں، کتنے کنارے ہیں؟ چار. ایک حجر اسود والا، ایک رکن یمانی والا، اور دوسرے کنارے دو. حضرت معاویہ نے چاروں کناروں کو چھوا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ ان سے کہتے ہیں، لما تستلم ہذین الرکنین ولم یستلمہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے معاویہ، تو نے بیت اللہ کے ان دو کناروں کو کیوں چھوا ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چھوا؟ آپ نے کس کس کنارے کو چھوا؟ حجر اسود کو اور رکن یمانی کو. عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں، جن دو کناروں کو مدینے والے نے نہیں چھوا تو ان دو کناروں کو کیوں چھو رہا ہے؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ حضرت معاویہ جواب میں فرماتے ہیں، لیس شیئم من ھذا البیت محجورا، یہ گھر مبارک ہے، اس گھر کے کسی حصہ کو چھوڑا نہ جائے گا. ابن عباس تو کیسی بات کہہ رہا ہے؟ یہ سارا گھر مبارک ہے، حجر اسود بھی مبارک ہے، رکن یمانی بھی مبارک ہے، اور یہ دو کنارے بھی مبارک، ان کو اگر میں نے چھوا تو کیا ہوا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے بہترین نمونہ وہ کیا ہے؟ اللہ نے مسلمانوں کو بہتر نمونہ عطا فرمایا یا ویسے ہی چھوڑا؟ بولیے، بہترین نمونہ دیا یا نہ دیا؟ دیا. اور وہ نمونہ کس کا ہے؟ وہ نمونہ مدینے والے کا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں بہترین نمونہ ہے. ان کی بات کا کیا مقصد؟ انہوں نے چار کناروں کو چھوا یا دو کو؟ انہوں نے دو کناروں کو چھوا، تو دو کناروں کو چھونا ٹھیک ہے یا چار کناروں کو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فوراً فرماتے ہیں صدقت یا ابن عباس، اے عباس کے بیٹے تو نے درست کہا، تو نے سچ کہا، میں نے غلطی کی۔ تو حج کے اعمال میں اس بات کا انتہائی اہتمام کرنا چاہیے، کوئی ایسا عمل نہ کرے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا۔ اور خصوصاً ہم جو ہندوستانی اور پاکستانی ہیں، ہم نے اپنی طرف سے بڑی باتیں حج میں داخل کر لی ہیں۔ ہر روز بیت اللہ سے نکل رہا ہے سیدھے قدم، اب جب آخری دن ہے الٹے قدم جا رہا ہے، اور عین ممکن ہے گر جائے، اگر روکا جائے تو کیا کہتا ہے؟ میرے دل میں بیت اللہ کی بڑی عزت ہے، اے ظالم غور کر، کیا تیرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بیت اللہ کی محبت اور عظمت ہے؟ کسی کے دل میں بیت اللہ کی عظمت و محبت اس سے زیادہ ہے جو مدینے والے کے دل میں تھی؟ بولیے، اگر کوئی ایسا کہے تو جھوٹا ہے۔ اور کتنے پاکستانی اور ہندوستانی ہیں بیت اللہ کے ہر حصے کو چھو رہے، اور اگر روکا جائے تو کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، انہیں بیت اللہ کی کوئی، انہیں بیت اللہ سے کوئی محبت ہے۔ بات یہ نہیں، بیت اللہ کو کہاں سے چھونا ہے؟ جہاں سے مدینے والے نے چھوا، جہاں انہوں نے نہیں چھوا۔ میں اور آپ کون ہیں؟